وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ، اور ہم نے لکھ دیا اس کے لیے تختیوں میں، کیا لکھ دیا؟ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً، ہر قسم کی نصیحت، وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور ہر چیز کی تفصیل، یعنی دین و شریعت سے متعلق احکامات، اخلاق و کردار سنوارنے کی باتیں سب لکھ دی. فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ، ان کو مضبوط پکڑ لو، قوت سے پکڑو. وَأْمُرْ قَوْمَكَ، اور اپنی قوم کو بھی حکم دو، يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا، کہ وہ اس کا عمدہ حصہ لے لیں. یعنی احسنہا سے مراد یہ نہیں کہ کچھ احسن نہیں ہے، سارا ہی احسن ہے، لیکن جو عمل کی اہم باتیں ہیں ان پر عمل کریں. کیوں؟ اس لیے کہ بسا اوقات انسان رخصتوں کی تلاش میں رہتا ہے، عمل کی بجائے، لینے کی بجائے دین کے حکم کیا چاہتا ہے؟ کہ کوئی گنجائش نکل آئے کہ یہ کام نہ کرنا پڑے. سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ، ان قریب میں دکھاؤں گا تم کو فاسقوں کا گھر. یعنی تمہارا مقابلہ ایک ایسی قوم سے ہونے والا ہے جو نہایت فاسق ہے، اور تم دیکھو گے کہ انہوں نے اپنے فسق و فجور سے اپنے گھروں کو، اپنی دنیا کو کیسا بگاڑ رکھا ہے. اشارہ ہے امالقہ کی طرف، جو فلسطین پر قابض تھے بنی اسرائیل کی غیر موجودگی میں. اور دوسرا مراد کیا ہو سکتا ہے؟ کہ آخرت میں نافرمانوں کی جگہ تم کو دکھاؤں گا کہ ان کا کیا انجام ہونے والا ہے. یعنی جو ان احکامات کو نہیں مانیں گے پھر ان کا انجام بھی تمہارے سامنے آ جائے گا. سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، ان قریب میں پھیر دوں گا اپنی آیات سے، اپنی نشانیوں سے، آیات سے مراد یہاں نشانیاں ہیں، اپنی نشانیوں سے ان لوگوں کو، يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، جو خود کو بڑا سمجھتے ہیں زمین میں ناحق. یعنی متکبروں کو میری نشانیاں نظر نہیں آئیں گی. کبھی غور کیا آپ نے کہ تکبر کرنے والوں کو نشانی اللہ کی نظر کیوں نہیں آتی؟ اور یہ متکبر ہیں کون؟ الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، جن کو حق ہی نہیں بڑا بننے کا زمین میں. بڑا ہی گہرا نقطہ ہے کہ متکبروں کو اپنی نشانیاں دیکھنے کی صلاحیت نہیں دوں گا، ان کو ان سے پھیر دوں گا. اپنی نشانیوں سے ان لوگوں کی نگاہیں پھیر دوں گا جو بغیر کسی حق کے زمین میں بڑے بنتے ہیں. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تکبر کرنے والوں کو کرت، شاباش، بہت اچھا جواب ہے. ان کو اپنی ہی بڑائی نظر آتی رہتی، وہ اپنے آپ میں ہی ایسے مشغول رہتے ہیں کہ انہیں کچھ اور دیکھنے کا وقت ہی نہیں ملتا. آپ نے بعض لوگوں کو کبھی غور کیا ہوگا تو وہ اتنے سیلف کانشیس ہوتے ہیں اپنے بارے میں کہ ہر وقت انہیں اپنے لباس کی، اپنے بیٹھنے کی، اپنے سٹائل کی، اپنی چیزوں کی اتنی فکر پڑی رہتی کہ وہ بے نیاز ہوتے ہیں کہ آس پاس اور کون ہے. اپنے ہی ہاتھوں کو دیکھتے رہتے ہیں، نہیں انگوٹھیاں وغیرہ دیکھتے رہتے ہیں، کہاں کیسے لگ رہے ہیں، بیٹھے کیسے ہیں، کپڑے کیسے لگ رہے ہیں. پھر ان کو کہاں وقت ملتا ہے کہ وہ کہیں اور دیکھے. خود غرض انسان کبھی دوسروں کا بھلا نہیں سوچ سکتا. چند چیزوں کی محبت ان کو اتنا اندھا بنا دیتی ہے کہ وہ کسی بھی چیز کے انڈر لائن معنی نہیں سمجھ پاتے. آپ دیکھیں کہ کسی بھی شخص کا اشارہ آپ کب سمجھتے ہیں؟ جب آپ کی اس کے ساتھ ایک انڈرسٹینڈنگ ہوتی تبھی سمجھتے ہیں نا. بچے ماں کا اشارہ سمجھ جاتے ہیں، ہم ماں کچھ بھی نہیں کہتی، ایک نظر دیکھتی ہے اور وہ سمجھ جاتے ہیں کہ ماں کیا چاہتی ہے. یہ کیسے پتہ چلتا ہے؟ اس لیے کہ بچوں اور ماں کی ایک گہری وابستگی ہوتی ہے، ایک تعلق ہوتا ہے، دلچسپی ہوتی. جس چیز میں ہمیں دلچسپی ہوتی وہ چیز ہمیں نظر آنے لگتی، پردوں کے پیچھے بھی نظر آتی ہے وہ. لیکن جس چیز میں دلچسپی نہیں ہوتی وہ سامنے بھی ہو تو نظر نہیں آتی. تو تکبر کرنے والوں کو اپنی ذات سے ہی فرصت نہیں, لہذا ان کے پاس وقت ہی نہیں کہ وہ اللہ کی نشانیوں پر غور کر سکیں. اچھا, آیات سے مراد قرآن کی آیات بھی ہوتی ہیں نا, احکامات, وہ بھی نظر نہیں آتے, ان کے لیے بھی وقت نہیں نکلتا. وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ, اور اگر وہ ہر نشانی بھی دیکھ لے, لَا يُؤْمِنُوا بِهَا, اس کو مانیں گے نہیں. کوئی بھی نشانی دیکھ لیں وہ نہیں مانیں گے. وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ, اگر سیدھا راستہ ان کے سامنے آئے, لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا, وہ اس کو راستہ ہی نہیں بنائیں گے, اس رستے کو اختیار ہی نہیں کریں گے. سیدھے رستے پہ چلنے کی ہر سہولت بھی ان کے سامنے ہو تو بھی نہیں چلیں گے, اس سے دلچسپی نہیں ادھر جانے کی. آپ کس رستے پہ نہیں چلتے, کس طرف کو نہیں جاتے, کس چیز کے لیے کوشش نہیں کرتے جس کے لیے آپ کے دل میں کوئی قدر نہ ہو, کوئی دلچسپی نہ ہو, وہ کام اتنا بوجھل اور مشکل ہو جاتا ہے کہ انسان کرنا ہی نہیں چاہتا. وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ, اور اگر گمراہی کا رستہ دیکھیں, يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا, فوراً اس کو اپنا لیں گے, فوراً اس راہ پہ چل پڑیں گے, کیونکہ ان کی ساری دلچسپیاں ہی بھٹکنے میں ہیں. ذَلِكَ, یہ بِأَنَّهُمْ, اس وجہ سے ہے کہ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا, انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا, وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ, اور وہ ان سے بہت بے پرواہ ہو گئے تھے, غافل ہو گئے تھے. یعنی انسان کے اوپر یہ کیفیت کب آتی ہے؟ جب وہ اللہ کی آیات کو جھٹلاتا ہے اور ان سے بے پرواہی برتتا ہے, اگنور کرتا ہے, پسے پشت ڈالتا ہے, دین کے کاموں کو پوسٹ پون کرتا رہتا, اچھا بعد میں کر لیں گے. والذین کذبوا بآیاتنا, اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا, وَلِقَاءِ الْآخِرَتِ, اور آخرت کی ملاقات کو, حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ, ان کے اعمال ضائع ہو گئے. یعنی اللہ کی باتوں کو جھٹلانا کوئی مذاق نہیں, کوئی معمولی چیز نہیں, وہی جھٹلاتا ہے جو آخرت کو نہ مانتا ہو, جسے حساب کا یقین نہ ہو, اور جو آخرت کو ذہن میں رکھ کے عمل نہیں کرتا, اس کو پھر آخرت میں صلہ بھی نہیں ملتا, ان کے عمل دنیا کے دنیا میں ختم ہو جاتے ہیں. هل یجزون الا ما کانوا یعملون, کیا لوگ اس کے سوا کچھ اور جزا پا سکتے ہیں کہ جیسا کریں ویسا بھریں, جو انہوں نے کیا وہی بدلہ ملے؟ یہاں ایک بات میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ بہت سے لوگ ایک سوال کرتے ہیں, ایک اعتراض کرتے ہیں, اور وہ یہ کہ کافر اگر اچھے کام کرے تو انہیں جنت کیوں نہیں ملے گی, کتنی زیادتی کی بات ہے. اس کا ایک تو سمپل سا جواب یہ ہے کہ جنہوں نے آخرت کے لیے کام ہی نہیں کیا ان کو آخرت کیوں ملے؟ مثلا آپ پڑھ رہے ہیں پڑھ رہے ہیں پڑھ رہے ہیں لیکن کسی ڈگری کے لیے نہیں پڑھ رہے, تو آپ کو گھر آ کے ڈگری دی جانی چاہیے. آپ کام کر رہے ہیں کام کر رہے ہیں, دن رات کام کرتے ہیں, لیکن جو کچھ لکھتے ہیں بناتے ہیں تیار کرتے ہیں وہ کہیں مارکیٹنگ ہی نہیں کرتے اس کی, تو گھر آ کے تو لوگ نہیں خریدیں گے جب تک انہیں پتہ نہیں چلے گا کہ یہ بکنے کے لیے. آپ نے اپنی کوئی چیز بیچنے کو رکھی ہی نہیں تو اس پر آپ کو کوئی پروفٹ کیسے ملے گا؟ اسی طرح کوئی کام آپ نے آخرت کی نیت سے کیا ہی نہیں تو وہاں کیوں جزا ملے گی آپ کو؟ آپ مثلا یہی کورس گھر بیٹھ کے پڑھتے رہیں, نہ امتحان دیں نہ کچھ کوئی تعلق رکھیں, تو آپ کو بھلا سرٹیفکیٹ کیوں دیا جائے؟ اس لیے کہ آپ نے پڑھا اپنے لیے پڑھا, ٹھیک ہے بہت اچھا کیا, اس مقصد کے لیے پڑھا ہی نہیں تو یہ تو ایک انہونی سی بات ہے نا. بالکل اسی طرح جو شخص آخرت کی نیت سے کام کرتا ہی نہیں, ہم اگر کام کر رہے ہیں دنیا میں تعریف پانے کے لیے تو پھر آخرت کی جزا کی توقع کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ جو کام دنیا کے لیے کیا وہ دنیا میں اس کی سزا جزا مل جائے گی, نہیں تو ادھر ہی جب فوت ہوں گے تو ختم ہو جائیں گے, ضائع ہو جائیں گی. بالکل ایسے ہوتا ہے نا جیسے بعض اوقات آپ کو کسی مثلاً ٹیلی فون پہ کریڈٹ ملتا ہے کہ اس مہینے آپ 2 گھنٹے فری کالز کر سکتے ہیں, اور اگر نہیں کریں گے تو وہ ضائع ہو جائیں گے. آپ ان کو اویل نہیں کرتے, کیا ہوتا ہے, ضائع ہو جاتا ہے. حبت عطا معلوم, ان کا چانس مس ہو گیا, چانس ضائع ہو گیا. مثلاً آپ کے پاس ایک ٹکٹ ہے, آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ 8 دن کے اندر اندر اس کو اویل کر لیں, کہیں ٹریول کر لیں, ورنہ یہ ضائع ہو جائے گا. آپ نہیں جاتے کہیں بھی, تو بے شک ٹکٹ رکھا رہے آپ کے پاس. یہ چیک آپ 6 مہینے میں کیش کرا سکتے ہیں, آپ نے نہیں کرایا, اب آپ جاتے ہیں وہ آپ کو پیسے نہیں دیتے. وہ کہتے ہیں بھائی وہی اس کی 6 مہینے ہی اس کی لمٹ تھی, اب اس کے بعد تو یہ نہیں مل سکتا. آپ کو ایڈمیشن کے لیے پیسے جمع کرانے تھے, مثلا 10 تاریخ تک تاریخ گزر گئی اور آپ نے نہیں کرایا, پھر اس کے بعد بے شک آپ پیسے لے کے پھرتے رہیں, کوئی نہیں لے گا آپ سے کہ آپ نے ڈیٹ مس کر دی, دن گزر گئے, ٹائم گزر گیا. بالکل اسی طرح جو کام ہم نے آخرت کے لیے کیے ہیں, ہم نے کیا ہی چند سالوں کی زندگی کے لیے ہے, تو جب یہ زندگی ختم ہوگی تو وہ چانس بھی تو سارے مس ہو جائیں گے نا, وہ ریوارڈ بھی تو ختم ہو جائے گا نا, جزا سزا بھی یہی ختم ہو جائے گی. ہاں, جو شخص اللہ کی رضا کے لیے, آخرت کے لیے کام کرتا ہے, صرف اللہ تعالیٰ خود دیکھتا ہے, وہ خود ممتحن ہے کہ میرے لیے کتنا ہوا, وہ تو اندر کی نیتیں تک جانتا ہے کہ میری خاطر کون کر رہا ہے, تو خود اس کی جزا دے گا. اچھا, کل پرسوں میں کہیں پر گئی تو مجھ سے کسی نے بہت شدت سے سوال کیا, اچھا مجھے یہ بتائیے کہ لیڈی ڈیانا اور مدر ٹریزا جنت میں جائیں گی یا نہیں. بالکل اسی سٹائل میں بہت اگریسو ہے, کیا جواب ہونا چاہیے تھا؟ میں نے کہا مجھے تو یہ بھی نہیں پتا میں کہاں جاؤں گی, مجھے تو یہ بھی نہیں پتا میں نے کہاں جانا ہے. تو جس شخص کو یہ نہ پتا اس نے خود کہاں جانا ہے, کیا وہ یہ فتویٰ دے سکتا ہے کہ مدر ٹریزا نے کہاں جانا ہے؟ سمپل سا آنسر ہے نا. یہ میں اس لیے آپ کو کہہ رہی ہوں کہ آپ سے بھی یہ سوال ہوں گے, اور کسی بھی مجلس میں آپ جائیں, کسی بھی جہاں پر لوگ بیٹھے ہوں, ذرا بھی ان کو بھاپ بھی لگتی ہے نا کہ آپ کوئی دین کے ساتھ تھوڑا بہت تعلق رکھتے ہیں, آپ کے کسی حال حلیے سٹائل, کسی بھی آپ کی گفتگو کے اشارے سے وہ سمجھ جائیں, تو فوراً سوال جواب شروع ہو جائیں گے بنی اسرائیل کی طرح. اور پھر اس کے بعد سوال بھی اس لیے تھوڑی ہوں گے کہ وہ کوئی علم حاصل کریں, وہ سوال آپ کا امتحان لینے کے لیے ہوتے ہیں کہ بھلا آپ کیا کرتے ہیں, کتنا علم ہے آپ کا, آپ کو جج کرنے کے لیے. کیونکہ جو لوگ سمجھنے کے لیے سوال کرتے ہیں ان کا سٹائل بالکل کچھ اور ہوتا ہے, واقعی لگ رہا ہوتا ہے نا کہ یہ بہت سنجیدہ ہے, کچھ جاننا چاہتے ہیں, تو دل بھی چاہتا ہے کہ ان کی کسی طرح مدد کی جائے. جو سوال غیر سنجیدہ ہو ان کا جواب بھی بہت سنجیدہ نہیں دینا چاہیے. آپ وہاں دلائل سے ثابت کرنے بیٹھ گئے, ادھر آؤ میں قرآن کی آیت تمہیں بتاتی ہوں اس میں لکھا ہوا, نہیں بحث میں پڑھے ہی نہ, چھوٹے چھوٹے جواب سوچ لیں ایسے مختلف سوالوں, بہت نرمی سے آرام سے ایک چھوٹا سا جملہ بول دیں اور چپ ہو جائیں. زیادہ زیادہ کیا ہوگا, آپ کو بیوقوف سمجھیں, سمجھ لیں پھر کیا ہوگا, کسی کے کہنے سے نہ ہم بیوقوف ہیں نہ ہم عقل مند ہیں, ختم. کیونکہ ایسے غیر سنجیدہ سوالوں پہ اگر آپ لمبے چوڑے دلائل دینے بیٹھ گئے نا, اتنی بحث ہوگی, اتنا فساد ہوگا کہ وہ جو آپ کا کیا دھرا ہوگا نا پچھلا درس تدریس, وہ سب ختم ہو جائے گا. سب لوگ اسی, یہ فتنہ ہوتا ہے, یہ شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے بعض اوقات, کہ جو انسان کو اصل راہ سے ہٹانا چاہتا ہے نا, نہ ہماری ان سے کوئی رشتہ داری ہے, نہ مدر ٹریزا سے, نہ ڈائنا سے, نہ ہمارے وہ قوم کے لوگ ہیں, نہ ہماری ملت کے ہیں, نہ ہمارے دین کے ہیں. ہم اتنے وریڈ کیوں ہیں صرف ان کے بارے میں؟ ہم کیوں نہیں وریڈ ان بے شمار انسانوں کے بارے میں جو ہمارے اپنے ملک میں ہمارے اپنے آس پاس رہتے ہیں, اور ان بیچاروں کی نہ دین ہے نہ دنیا ہے, ان کے غم میں گھلیں اگر غم ہی ہے کسی کا, اور ان کے لیے سوال کریں کہ ان کی حالت کیسے بہتر بنائے. لیکن ہم نے ہر چیز کو بحث برائے بحث لے لیا. کام کرنے والی قوم سوال کم کرتی ہے اور عمل زیادہ کرتی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ سوال کرنا نہیں چاہیے, لیکن سوال میں بھی نیک نیتی ہونی چاہیے. واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار, اور بنا لیا موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان کے بعد زیورات میں سے ایک بچھڑے کا پتلا. بچھڑا کہتے ہیں نا گائے کے بچے کو, کہا یہ جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم جب مصر سے نکلی تھی تو اپنے ساتھ جو بھی کوئی جمع پونجی تھی، جو زیورات تھے، وہ ساتھ لے کے نکل کھڑے ہوئے. عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی شخص خطرے کی حالت میں گھر چھوڑتا ہے تو اور کچھ نہیں اٹھا سکتا تو کیا اٹھاتا ہے؟ جیولری اٹھا کے چلتا ہے کہ یہ کہیں کام آ جائے گی. بڑے بڑی بھاری چیزیں تو اٹھا نہیں سکتا، چلو جیولری لے چلتے ہیں. تو وہ بھی اپنی جیولری لے چلے. اب صحرا میں کوئی رکھنے کی جگہ نہیں، کوئی سنبھالنے کی جگہ نہیں. تو ہوا یہ کہ موسیٰ علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے گئے تو پیچھے سے ان کی قوم کا ایک شخص سامری جو تھا، اس نے سب کو ورغلایا اور کہا سب اپنا زیور لے آؤ، اور ان سب کا سونا اکٹھا کر کے ایک بچھڑے کا مجسمہ بنا لیا، ایک بچھڑا بنا لیا اس سے. اجلن جسدن، اجل بچھڑا اور جسد جسم، بچھڑے کا جسم. لہو خوار، جس کی آواز بھی آتی تھی، یعنی ایسی ٹیکنیک استعمال کی کہ جب ہوا اس کے اندر سے گزرتی تھی، جیسے پائپ بجاتے ہیں یا اور اسی طرح کے انسٹرومنٹ ہوتے ہیں، تو اس نے اس کی بناوٹ میں کچھ ایسا انداز اختیار کیا کہ جس سے گائے کی طرح کی آواز نکلتی تھی. خوار جو ہے عربی میں گائے کی آواز کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن استعارے کے طور پر اونٹ، بکری، ہرن کی آواز کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. آپ کو یاد ہوگا، پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں کہ جو ہی یہ قوم پار اتری صحرائے سینا میں، تو یہ ایک اور قوم کے پاس سے گزرے ہوئے، بنی اسرائیل، جو اپنے بتوں کی پوجا کر رہے تھے. تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے فوراً ہی کیا مطالبہ کر دیا کہ ہمارے لیے بھی ایسا ہی ایک معبود بنا دیا جائے. تو موسیٰ علیہ السلام نے تو ان کو ڈرایا، سمجھایا، لیکن جو ہی موسیٰ علیہ السلام گئے تو پیچھے سے وہ جراثیم پھر پھول اٹھے. کیونکہ ان لوگوں کو مصریوں کے ساتھ رہتے ہوئے بت پرستی کی عادت ہو گئی تھی، یا بت پرستی کی اٹریکشن ہو گئی تھی، جسے ہماری نسل ہندوؤں کے ساتھ رہتے رہتے بہت سے طور طریقے ان کے اپنائے ہوئے ہیں. پاکستان بنانے کے باوجود اب تک جس قدر انڈین کلچر کو ہم سب پسند کرتے ہیں، اور ایک ایک ان کا سٹائل، شادی بیاہ، مائیوں، مہندی، ہر چیز میں اختیار کرتے ہیں، وہ سب ہم اچھی طرح جانتے ہیں. ایک فتنہ ہے نا، بنی اسرائیل کے لیے بھی یہی فتنہ تھا. ان کے دل سے گائے کی محبت نہیں جاتی تھی، اور جو ہی موسیٰ علیہ السلام گئے تو جھٹ پیچھے سارے زیور اکٹھے کر کے، ساری جیولری ایک جگہ جمع کر کے کچھ نہ کچھ بنا ڈالا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم یرو، انہوں نے دیکھا نہیں، غور نہیں کیا، انہ لا یکلمہم ولا یہدیہم سبیلا، کہ وہ ان سے کلام نہیں کرتا اور انہیں راہ نہیں دکھاتا. یہ کیسا الہ ہے جو بات بھی نہیں کر سکتا؟ وہ مسحور ہو رہے تھے کہ دیکھو اس میں گائے کی آواز ہے، اصلی آواز آ رہی ہے. خالی آواز سے آخر اٹریکشن کی ایسی کیا بات تھی؟ اس آواز میں کوئی مفہوم نہ تھا، کوئی معنی نہیں تھے. آپ کو پتا ہے نا کہ ان جانوروں کو، یہ گائے وغیرہ کو بہیمت الانام کہتے ہیں، پیچھے پڑ چکے ہیں، اور بہیمہ کا لفظ بہم سے ہے، یعنی جن کی آواز مبہم ہوتی، پتہ نہیں چلتا کیا کہہ رہے ہیں، بھاں بھاں کر رہے ہیں، کوئی پتہ نہیں رو رہے ہیں کہ ہنس رہے ہیں کہ بھوکے ہیں کہ کوئی پریشانی ہے، ان کو ہر چیز میں بھاں، ایک ہی آواز، مبہم آواز ہے نا، آپ ڈسٹنگوش نہیں کر سکتے کہ یہ کیا، کس چیز کے لیے ہے یہ. الا کہ آپ ان کے اندر بہت زیادہ رہیں تو پھر آپ پہچانیں کہ وہ اسی پہ مرے مٹے جا رہے تھے کہ سونے کے بچھڑے سے اصلی آواز آ رہی ہے، لہٰذا یہ خدا ضرور ہوگا. اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں ان کی عقل نہیں، انہوں نے غور نہیں کیا کہ یہ ان سے کلام نہیں کرتا اور نہ ان کو کوئی راہ دکھاتا ہے. الہ کا تو کام ہے رہنمائی کرنا، یہ تو کچھ بھی رہنمائی نہیں کر رہا. اتخذوہ، اس کے باوجود انہوں نے اس کو بنا لیا. اچھا، ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ جہاں بھی بچھڑے کو معبود بنانے کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ ایک جگہ بھی معبود کا لفظ نہیں استعمال کرتا، صرف ایک ہی لفظ اتخذوہ. اور پیچھے بھی دو تین دفعہ ایسا ہی آیا ہے، بچھڑے کو بنا لیا، معبود کا لفظ نہیں آتا، لیکن وہ انڈرسٹوڈ ہے. اتخذوہ، انہوں نے اس کو بنا لیا، معبود کہہ لیں یا کچھ اور. وکانو ظالمین، اور وہ ظالم لوگ تھے. ولما سقط فی ایدیہم، اور جب وہ اپنے ہاتھوں میں گرائے گئے. ہاتھوں میں گرے ذرا، یہ کس چیز کی علامت ہے؟ دیکھیں، شرمندگی اور ندامت کی. جب وہ اپنے ہاتھوں میں گرائے گئے، یعنی ان کو شرمندگی ہوئی، جب احساس دلایا گیا تو انہوں نے سر پکڑ لیا. ورعو، اور وہ سمجھ گئے، لفظی معنی دیکھ لیا، لیکن نظرہ سے رعا جو ہے وہ غور و فکر کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے. انہوں نے دیکھ لیا کیا؟ انہم قد ضلوا، کہ وہ بھٹک چکے تھے. انہیں احساس ہو گیا کہ وہ بھٹکے ہوئے ہیں. قالوا، کہنے لگے، لئن لم يرحمنا ربنا، اگر نہ رحم کیا ہم پر ہمارے رب نے، وہ یغفر لنا، اور نہ بخشا ہم کو، لنکونن من الخاسرین، ہم ضرور خسارہ پانے والوں میں شامل ہو جائیں گے، ہم بہت نقصان اٹھائیں گے. ولما رجع موسى الى قومه غضبان اسفا، اور جب پلٹے موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف تو کس حال میں؟ غضبان، مبالغے کا صیغہ ہے، بہت غصے میں، جیسے رحمان اسی وزن پر آتا ہے، فعلان کے وزن پر، مبالغے کا صیغہ. غضبان اسفا، شدید غصے میں، افسوس کرتے ہوئے، پچھتاتے ہوئے. قال، بولے، بئس ما خلفتمونی من بعدی، کتنی بری جانشینی کی تم لوگوں نے میرے بعد. اعجلتم امر ربکم، کیا جلدی کی تم نے اپنے رب کے حکم سے، یعنی رب کے حکم کا انتظار نہ کیا. اس سے ایک بڑی گہری بات پتہ چلتی کہ ہر انسان کے اندر عبادت کا جذبہ ہوتا ہے، ہر انسان کسی نہ کسی چیز کو پوچھتا ہے، اور اگر اس کو صحیح ڈائریکشن نہ ملے تو غلط چیزوں کو پوچھنے لگتا ہے. اسی لیے ان سے کہتے ہیں، تم نے اتنی جلدی کیوں کی؟ میں تمہارے پاس اللہ کا حکم لا ہی تو رہا تھا. اللہ تعالیٰ کی شریعت، اللہ کے احکام، اللہ کی بات، تعلیم لا رہا تھا، 40 دن ہی کی تو بات تھی، یہ تم نے کیا کر ڈالا؟ تم سے اتنا صبر بھی نہ ہو سکا کہ صحیح بات تم تک پہنچے؟ تم نے خود ساختہ معبود بنا لیا. لہذا غصے میں کیا کیا؟ وَأَلْقَ الْأَلْوَاحَ، تختیاں پھینک دی. کون سی تختیاں؟ تورات کی. یعنی نعوذ باللہ کو بے احترامی کے لیے. تو بالکل ایسے ہوتا ہے کہ جب انسان بہت اپسٹ ہو جاتا ہے تو جو چیز اس کے ہاتھ میں ہے وہ کیا کرتا ہے؟ اس کو پھر تحمل سے نہیں رکھتا، وہ سارا غصہ کس پہ نکالتا ہے؟ اس چیز پہ جو اس کے، اس کو پٹکنے لگتا ہے. تو انہوں نے کیا کیا؟ زور سے رکھی تختیاں، اور ٹوٹ گئی. وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ، اور اپنے بھائی کے بال پکڑ لیے، سر پکڑ لیا. شدید غصے میں تھے موسیٰ علیہ السلام، اور ہوتے بھی کیوں نہ، شرک کی بات تھی، کوئی معمولی چیز تھوڑی تھی. يَجُرُّهُ إِلَيْهِ، اسے اپنی طرف کھینچ رہے تھے، بال پکڑ کے کھینچنا شروع کر دیا. قَالَ ابْنَ أُمَّ، یہ ایک انداز ہے خطاب کا، اے میری ماں جائے. ہارون علیہ السلام نے کہا اے میری ماں کے بیٹے, ان القوم استضعفونی, بے شک اس قوم نے مجھے کمزور سمجھا. استضعفونی وکادوا یقتلوننی, اور قریب تھا کہ مجھے قتل کر ڈالیں گے. یعنی میری نصیحت پر یہ ایک نہیں سنتے تھے, الٹا میرے سر چڑھ گئے اور قریب تھا کہ مجھے مار ہی ڈالیں. اب یا تو یہ کہ ان کو سمجھاتا یا جان گنواتا. فلا تشمت بی الاعداء, نہ خوش کر مجھ پہ دشمنوں کو, دشمنوں کو مجھ پہ ہنسنے کا موقع نہ دے. اشمات کہتے ہیں ہنسانا, خصوصاً دشمن کو ہنسانا اور خوش کرنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک دعا بھی ہے وشماتت الاعداء, کہ دشمنوں کے ہنسنے سے مجھے اپنی پناہ میں رکھ. چونکہ جان بچانا فرض ہے, اس لیے ہارون علیہ السلام نے ایک حد سے زیادہ پھر آگے قوم کو نہ سمجھایا, کیونکہ اب ان کی اپنی جان کو خطرہ تھا. فلا تشمت بی الاعداء ولا تجعلنی مع القوم الظالمین, اور مجھے اس ظالم گروہ کے ساتھ شامل نہ کر. میں نے ان کا ساتھ نہیں دیا, یہ مت سمجھ کہ میں نے ظالموں کا ساتھ دیا, مجھے ان میں سے نہ سمجھ. میں نے ان کو سمجھایا لیکن مجھے کمزور سمجھ کے یہ میری بات مان نہیں رہے تھے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ بسا اوقات بگڑے تگڑے لوگوں سے نمٹنے کے لیے انسان کے پاس قوت اور روب کا ہونا ضروری ہے. عموماً دین کا کانسیپٹ کیا ہے کہ بس جس کے پاس دین ہو وہ اتنا عاجز اور مسکین ہو کہ چلنے میں بھی کمزور ہو, بات بھی نہ نکلتی ہو اس کی زبان سے, اور وہ نہایت اللہ والا اس قسم کا ہو کہ اس کے اندر غیظ و غضب نام کی کوئی چیز نہ ہو. نہیں, اسلام ایک بیلنسڈ دین ہے, عاجزی بے حد پسندیدہ ہے, لیکن لاتوں کے گھوٹ باتوں سے نہیں مانتے. کچھ لوگوں کے لیے سختی بھی ضروری ہوتی, یا کچھ مواقع پر سختی بھی ضروری ہوتی. انشاءاللہ جہاں رحمت للعالمین کی آیت آئے گی وہاں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے آپ کو سختی کی کچھ مثالیں دکھاؤں گی, کہ اگرچہ آپ رحمت تھے سب جہان والوں کے لیے, بہت نرم مزاج تھے, لیکن اس کے باوجود اصولوں کے معاملے میں بہت سخت بھی تھے.